أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی پرہیزگار. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو، ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامن، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالی باف نے کہا ہے کہ شیراز کے وحشیانہ جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران اتوار کو ایک خاتون رپورٹر جاں بحق اور کم سے کم 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک پل ٹوٹنے سے 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالی باف نے شیراز میں شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم میں انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں کہا ہے کہ اس وحشیانہ جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالی باف نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس کے آغاز میں شیراز میں شاہ چراغ کے روضے میں انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے شہدا کے اہل خانہ اور پوری ایرانی قوم کو تعزیت پیش کی۔ محمد باقر قالی باف نے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اس جرم کی جڑ کا پتہ لگا کر اس کے خلاف ٹھوس اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالی باف نے کہا کہ اس وحشیانہ جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن ملک کی سلامتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دریں اثنا ایران کی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے علاقے میں یورپ اور امریکہ کے تمام طویل المیعاد سازشی منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ وحید جلال زادہ نے ایران کے قومی ریڈیو ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے علل اسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روض اقدس میں اس دہشت گردانہ حملے میں ہونے والی شہادتوں پر رہبر انقلاب اسلامی، پوری ایرانی قوم اور شہدا کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں بنیادی عامل میں تبدیل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے اور امریکہ علاقہ میں ایران کے اثر انداز ہونے کا بارہا تجربہ کر چکا ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ اگر شیراز، شہدائے شیراز اور دہشت گردی کے سانحے میں داغدار گھرانوں کو صرف ایک حادثے کی نظر سے دیکھا جائے تو اس واقعے کی مذمت اور اس سلسلے میں دوہرے معیار کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پہلی بار نہیں کہ دہشت گردی کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ کے دوہرے معیار کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ جلال زادہ نے اسی طرح کہا کہ ایران ایک طویل بین الاقوامی عمل کے میدان میں ڈٹا ہوا ہے جس میں شیراز اور گزشتہ 40 برس کے دوران دشمنوں کی سازشوں سے مختلف علاقوں میں رونما ہونے والے مختلف قسم کے واقعات و حادثات کا ایران نے سامنا کیا ہے۔ واضح ہے کہ ایک تکفیری دہشت گرد نے گزشتہ ہفتے بدھ کے روز مقامی وقت کے مطابق شام 5:45 پر حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے کے اندر زائرین اور نمازیوں پر اچانک فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 15 افراد شہید اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ دہشت گردی کی بھیڑ چڑھنے والوں کی مدافع انجمن نے ایک بیان میں حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم مطہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تکفیری اور دین دشمن گروہ عالمی اور خاص طور سے مغربی ایشیا کے امن و سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ ہے اور اس سلسلے میں عالمی سطح پر چارہ جوئی کی اشد ضرورت ہے۔ دہشت گردی کی بھیڑ چڑھنے والوں کے مدافع انجمن کے بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی نے ایک بار پھر ایران کے شہر شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے روضے کے اندر عبادت میں مصروف دسیوں بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا اور ان کے کنبوں کو سوگوار و داغدار بنا دیا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ محو عبادت نہتے عبادت گزاروں پر وحشیانہ حملے کی کیا فوجی اور اسٹریٹجک حیثیت ہو سکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس قسم کی درندگی دہشت گردوں کی پست ماہیت اور اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اپنی شرمناک زندگی گزارنے کے لیے کس قسم کے وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران اتوار کو ایک خاتون رپورٹر جاں بحق اور کم سے کم 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اتوار کا دن سابق وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے مارچ کے لیے برا دن ثابت ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق کامون کی جاتے ہوئے راستے میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر ایک نجی ٹی وی کی خاتون رپورٹر جاں بحق ہو گئی۔ حادثے کے بعد عمران خان کا کنٹینر جی ٹی روڈ پر روک دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والی خاتون رپورٹر کا نام صدف نعیم بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے مرید کے میدان میں عمران خان کی تقریر کے دوران انڈر پاس پر بنی ہوئی فائبر کی چھت گر جانے سے کم 7 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے لانگ مارچ کے دوران خاتون صحافی کی موت پر کہا ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے ہمیں مارچ ملتوی کرنا پڑا ہے۔ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، ہم ان کی فیملی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو حوصلہ دے اور طاقت عطا کرے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ رپورٹر صدف نعیم کی لانگ مارچ کنٹینر سے گرنے سے ہلاکت پر شدید دکھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندوہناک واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ خاتون رپورٹر صدف نعیم کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا۔ ادھر پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے لانگ مارچ کے دوران کنٹینر کے نیچے گر کر جاں بحق ہونے والی صحافی صدف نعیم کی موت کی تحقیقات کا عندیہ دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک پل ٹوٹنے سے 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ احمد آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی ریاست گجرات کے ضلع موربی میں اتوار کی شام کو ایک المناک حادثہ پیش آیا جس میں 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست گجرات کے ضلع موربی میں مچھو ندی پر بنا کیبل برج اچانک ٹوٹ گیا اور 100 افراد ندی میں جا گرے۔ حادثے کے وقت پل پر 500 افراد موجود تھے جو گنجائش سے بہت زیادہ تھے۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس حادثے میں 91 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک شدگان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے بتائے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پل 100 سال پرانا تھا اور 2 دن پہلے ہی اسے کھولا گیا تھا۔ مرمت ہونے کی وجہ سے 7 مہینے تک ایک کیبل برج بند تھا۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے اس المناک حادثے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہلاک شدگان کے لیے اہل خانہ کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا۔ ادھر گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نے مرنے والوں کے پسماندگان کو 4-4 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی امدادی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل اور ریاستی وزیر داخلہ ہرش سنگھوی اتوار کو دیر شام جائے وقوع پہنچے تھے اور امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ماضی کی حکومتوں پر مینوفیکچرنگ سیکٹر کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق مسٹر مودی نے اتوار کو وڈودرا میں ملک کے پہلے مقامی طیارہ سازی پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی کوششوں سے ہندوستان مینوفیکچرنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے ماضی کی حکومتوں پر اس شعبے کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے کام کے کلچر اور فکر کو تبدیل کر دیا ہے اور مینوفیکچرنگ شعبے پر زیادہ توجہ دی ہے جس کا نجی شعبے کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسانی حقوق کی یورپی سعودی تنظیم نے سعودی ولیعہد بن سلمان کے اعلان کردہ اصلاحات کو نمائشی اقدام قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کی یورپی سعودی تنظیم کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بلا جواز گرفتاریوں سے لے کر انسانی حقوق کے کارکنوں کو دی جانے والی طویل المدت سزاؤں، غیر منصفانہ پھانسیوں، جبری بے دخلی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے خلاف لاک ڈاؤن سمیت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حالیہ تبدیلیوں کو مثبت اور حتی اصلاحات کا نام دیا جانا درست نہیں ہے۔ ویکیلیکس کے جاری کردہ ایک بیان میں بھی آیا کہ آل سعود حکومت اصلاح کے دعوے دار ہے، لیکن یہ وہی حکومت ہے جو لوگوں کے اظہار رائے کی وجہ سے گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیتی ہے۔ مصر میں ملک گیر مظاہروں کی بابت امریکہ نے انتباہ دیا ہے۔ قاہرہ میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا کہ مصر کی قومی کرنسی کی قدر میں تیزی سے کمی آنے کے بعد وسیع پیمانے پر احتجاج کا امکان بڑھ گیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قاہرہ میں امریکی سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری میں اپنے ملک کے شہریوں کو خبردار کیا کہ مصر میں قومی کرنسی کی قدر میں تیزی سے گراوٹ کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو سکتے ہیں۔ عربی 28 ویب سائٹ کے مطابق امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے مزید کہا کہ وہ ان مقامات سے دور رہیں جہاں احتجاج ہو رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا گزشتہ 24 گھنٹے میں مصر کی قومی کرنسی کی قدر میں تیزی سے کمی پیدا ہوئی ہے، جس سے اس کے شہری اور معیشت متاثر ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر کچھ اعلانات میں قاہرہ میں احتجاج کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے اتوار کو T20 ورلڈ کپ میں اپنی دوسری جیت درج کی۔ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں اس نے ہندوستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سپر 12 کے گروپ 2 میں ٹاپ پر پہنچ گیا۔ وہیں ہندوستانی ٹیم پہلے سے دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ میچ میں پہلے کھیلتے ہوئے ہندوستان نے سوریا کمار یادو کی 68 رنز کی اننگز کے بدولت 90 وکٹوں پر 133 رنز بنائے۔ 68 رنز کی اننگز کے بدولت 9 وکٹوں پر 133 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے 24 رنز پر 3 وکٹیں گنوا دی، لیکن ایڈن مارکرم اور ڈیوڈ ملر نے بہترین اننگز کھیلی اور جنوبی افریقہ 2 گیندیں پہلے ہی جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ مارکرم نے 41 گیندوں پر 52 رنز بنائے، جبکہ ڈیوڈ ملر 59 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس کے ساتھ ہی گروپ سے پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی راہ مزید مشکل ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کو پاکستان اور نیدرلینڈز سے اب میچ کھیلنا ہے۔ سیمی فائنل کے دوڑ میں رہنے کے لیے پاکستان کو کسی بھی قیمت پر میچ جیتنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج اس پروگرام میں فلسطین کے حالات اور تحریک مزاحمت کی پوزیشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، فلسطین میں حالات کافی دھماکہ خیز ہو چکے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں کچھ فلسطینی شہید اور زخمی نہ ہوتے ہوں۔ اسی کے ساتھ فلسطینی نوجوانوں کی مزاحمتی کاروائیوں میں بھی وسعت آ گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں کراچی سے شامل کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب کو۔ راشد صاحب، السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، کیا غرب اردن بھی دوسرا غزہ بننے جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، غرب اردن میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انتفاضہ بقیہ یعنی سابقہ انتفاضاؤں سے زیادہ پیش رفتہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ پیش رفتگی حاصل کر رہی ہے، اور فلسطینی نوجوان کے اندر یہ سار و قربانی کا جذبہ تو پہلے ہی سے تھا، لیکن اب یہ کہ بہت زیادہ اعتماد ان کو حاصل ہو گیا ہے کہ استقامت کے ذریعہ ہی اسرائیل کو شکست ہم دے لیں گے۔ اس لیے کہ اسرائیل کے متعلق وہ اچھی طرح درک کر چکے ہیں کہ اسرائیل کبھی بھی یعنی کسی ڈپلومیسی کی زبان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ طاقت ہی کی زبان اسرائیل سمجھتا ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے یعنی متعلق یعنی کاروائیوں میں بھی کافی اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ سیٹلر کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اسرائیلی فوجیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اسرائیلی پولیس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے جہاں جس طرح سے موقع ملتا ہے ان پر حملہ آور ہوئے جوابی کاروائی کر، ان کا ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آج جیسے کہ ابھی آپ کی رپورٹ میں بھی آئے کہ آج عماد ابو رشید نام 37 سالہ ایک فلسطینی کو اور ایک جو رمزی سمی بازارا ہے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، دو فلسطینی کو، یہ نیبولس کے علاقے میں، نیبولس اور اس کے اطراف و جوانی میں کم سے کم 4.5 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ किस तरीके से यानी पिछले दो हफ्तों से ज्यादा हो गए कि बड़ा ही सख्त वहाँ मुहासला कर रखा है ये, और पिछले चंद दिनों पहले दो तीन दिन पहले जो आज उनका मुजाहरा भी हुआ तो उसमें 5 फलस्तीनियों को उन्होंने शहादत शहीद किया था। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है अपने फलस्तीनियन ऑथोरिटी की, उन्होंने ऐलान किया कि इस साल के आगाज से अब तक 186 फलस्तीनियों को ये कत्ल कर चुके हैं, जिसमें से 134 जो है वो ये नेबुलस में, फिर क्या कहते हैं और बकिया जो है 51 जो है गजा में, फिर इसी तरीके से ईस्ट जो क्या कहते हैं मशरकी और शर्म में भी, ये सब मिलाकर के 186 लोगों को कर चुके हैं, 51 लोग को गजा में भी किया है। तो ये क्या है, ये माजरा क्या है? माजरा ये है कि फलस्तीनियों ने इनके इनका कॉन्फिडेंस जो है मुतजलजल कर दिया है, इनके बका के लिहाज से, इसराइल के बका के लिहाज से, उनकी फौज का, उनके हुक्मरानों का। क्योंकि आपने किसी दिन पहले नेतन्याहू का जो सबका वजीर आजम है उसका बयान पढ़ा होगा कि दुनिया के सामने आया कि हम यानी के ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे कि हमें अपनी यानी के कोई आयल रिक से इस्तेफादा करने के लिए मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के लीडर या हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की इजाजत लेनी होगी। तो अब हर तरफ उनकी शिकस्त, यानी मकबूजा जो है वो इलाके में खासतौर से वेस्ट बैंक में यरूशलम, जैसा कि आपने भी बताया कि मस्जिद अक्सा जो रेड लाइन है उसको वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मजाहमती तहरीक और मजाहमती फलस्तीनी। और इन्होंने वाकई उनकी यानी के नाक में नकील डाल दी, और जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जो शहादतें पेश कर रहे हैं, तो वो तो उनके उनके लिए कोई बात ही नहीं है। वो तो उसने बड़ा अपना यानी वो जैसे लगता है कि हर आम शहादत के आप दुमंद हैं, लेकिन कानूनी रियासत को का नामो निशान मिटा देने के दर पर है, और उस वक्त तक उस चैन का साथ नहीं देंगे जब तक कानूनी रियासत का इस दुनिया के नक्शे से वो यानी के नक्शे से मिटाना देते हैं उनकी रियासत को। ज्यादा के इमाम खोमैनी ने जिस तरह की यानी कि इंडिया दिया था कि भी जाना चाहिए, नक्शे पर नहीं रहना चाहिए, और फिर राबर मुआजम ने जैसा कि कहा कि 25 साल इसराइल ऑफिशियल के जवाब में कि आइंदा 25 साल इसराइल इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये हम इस हकीकत को यानी मुजस्सम होते हुए देख रहे हैं, इसलिए कि जो इस वक्त फलस्तीनी इंतफादा मारज वजूद में आया है बिलखसूस वेस्ट बैंक में, तो वो तो
बहुत बहुत शुक्रिया
मालूम होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया,
इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसराइल का यानी कि अंजाम, बुरा अंजाम, अंजाम पद देखेंगे अपने आप।
जी राशिद साहब, जनाब गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर फ़लस्तीन में जितने बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं वो इसी मुद्दत में यूक्रेन जंग में मारे जाने वालों से ज़्यादा है, लेकिन यूक्रेन जंग पर पूरी दुनिया में वावेला है और सहूनियों के जराइम पर खामोशी, ये आलमी बरादरी और ख़बर रसानी के आलमी इदारों की गफलत का नतीजा है या एक मुनज़्ज़म साजिश है?
देखिए यूएनओ हो या दीगर आलमी अदारे जो हैं वो हकीकत ये है कि वो सिर्फ अपने मुफाद से हम आहंग ममालिक जो होते हैं, इश्यूज होते हैं या ममालिक होते हैं उनकी उनके मसाइल को, उनके इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, उनको हर तरह की सपोर्ट देते हैं। जैसा कि आपने यूक्रेन का जिक्र किया, यूक्रेन की शिकस्त जो है पूरे मगरिब की शिकस्त, इसीलिए बावजूद के यानी रूस ये कह रहा है कि भाई ये नेटो की जो नेटो हमारे सरहद से दूर है और ये हमारी उसमें हसासियत है और हमारी सिक्योरिटी को लाभ है, एक चुनके नहीं किया ना अफवाह मुस्तैदा ने, और अब भी जो है यानी कि इस कदर उनको यानी कि हथियार सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि यूक्रेन अगर जीतेगा तो इसराइल का तहफुज होगा, हमारे मफादात का, वेस्ट के अपने मफादात का तहफुज होगा, और ये यही वजह है कि ये इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं रूस जो है वो ईरान से ड्रोन लेकर के और यानी तमाम यूक्रेन तमाम फौजी काबिशों पर पानी फिर रहा है उसके ईरान के ड्रोन से इतने पेशरफ्ता ड्रोन से इतने ये सब इल्जाम रूस और ईरान पर लगा रहे हैं कि ये अपनी ड्रोन दरअसल यही फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से आपने वजह फरमाया कि शाह चिराग जो रोजा है इमाम का जो इमामजादे का जो रोजा है वहां जो दहशत करती है ये गोया के वेस्ट की इसराइल के तहफ्फुज़ में जो मायूसी हो रही है उसका गोया के दहशतगर्दों से इस तरीके इंतकाम ले रहे हैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक डिस इंफॉर्मेशन कंपेन चला रहे हैं ईरान के अभी जो कुछ एक वायलेंस हुआ था अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पूरे ईरान में एक यानी के उसका एक खातून की मौत पर जो है माता अमीनी पर तो उस पर जो कुछ हंगामा हुआ वो भी उसी का निकल
बहुत
जो सूरत हाल है जिस तरीके से तरीके से इंतफादा ने इनकी सूरत हाल कर दी और ये इसराइल को बचा नहीं सकेंगे बल्कि इसराइल को बचाने में इसराइल तो डूबेगा ही डूबेगा उसको तो नहीं बचा सके खुद देश अपने तसल्लुत को खो देगा अपने डोमिनेंस को दुनिया पर खो देगा
बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन ईरानी नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में आलम इस्लाम के खिलाफ जो भी साजिश हो रही है जो भी इकदामात किए जा रहे हैं उन सब का महवर और मरकज तल अबीब है और उसका मकसद गासिब सेहूनी हुकूमत को बचाना है और सेहूनी हुकूमत के जरायम से की पर्दापोशी करना है और तमाम जितने भी हालात हैं इनके पीछे साम्राज्य सेहूनी हल्कों और इंतहा पसंद तकफीरी कुव्वतों के मुसलस का किरदार नुमाया है प्रोग्राम के बारे में हमें नाज़रीन की राय का भी इंतज़ार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अजीज़ नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे खुदा हाफिज
और सामने पेश खिदमत है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
زہِ مقدر حضورِ حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہِ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہِ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بساط بن کر پیام دارو سلام آیا نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو غیبت کرتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کی زندگی راحت و تکلیف سے عبارت ہے. ان میں سے ہر ایک انسان کی مختصر و محدود زندگی پر سایہ فگن ہے. ہر شخص اپنے مقصود کے مطابق ان دونوں سے دوچار ہوتا ہے، اور اسی تلخ حقیقت کے مطابق انسان راحت و الم کے درمیان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے. یہ تو ہمارے امکان سے باہر کی بات ہے کہ اس ناموس ابدی میں کوئی تغیر و تبدیلی کر دیں اور اپنی مرضی کے سانچے میں اس کو ڈھال لیں، لیکن یہ بہرحال ممکن ہے کہ زندگی کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس زندگی کے خوبصورت موجودات کی طرف اپنی نظروں کو موڑ دیں، اور اس کے بد شکل موجودات کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں، یا اس کے برعکس اشیاء کے روشن و درخشندہ پہلوؤں کو بھول کر ان کے سیاہ پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں. مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہر شخص کے پاس اتنی قدرت و توانائی ہے کہ اپنی فکر کو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مرکوز کر دے اور اپنی دنیا کو اسی رنگ میں رنگ لے جس کی طرف اس کا میلان ہے. ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی ناملائم چیزیں جو زندگی کے لیے سد راہ بنتی ہوں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بردباری کو محفوظ کر لیں، ورنہ پھر ہم ایسے نقصانات سے دوچار ہو جائیں گے جن کی تلافی ممکن نہ ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثات کے مقابلے میں ہم سرنگوں ہو جائیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر زندگی کے حادثات اس طرح نہ ہوتے جیسے کہ ہیں تو ہم سب سعید اور نیک بخت ہوتے، لیکن یہ تصور غلط ہے، کیونکہ ہماری بدبختیوں کا نتیجہ حادثات زندگی سے نہیں ملتا بلکہ ہماری شقاوت و بدبختی کا دار و مدار حادثات سے کس طرح نمٹنے پر منحصر ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ خارجی عوامل کے اثرات کو انسان اپنے دل و جان اور اپنی روح کی طاقت سے بدل دے اور اس طرح کسب توفیق پیدا کر لے. مشہور رائٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے افکار کا دار و مدار ناراضگی پر ہے، ہم چاہے جس حالت میں ہوں چاہے جس صورت میں ہوں ناراض رہتے ہیں اور شکوا بر لب رہتے ہیں، یہ گریہ و زاری اور شکوا و شکایت ہمارے خمیر میں داخل ہے، انسانی وجود کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہمیشہ روحانی اور جسمانی نامناسب چیزوں سے رنج و عذاب میں گرفتار رہتا ہے، ہر روز ایک نئی آرزو کا اسیر رہتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی تمنا رکھتا ہے، انسان خیال کرتا ہے کہ خوشبختی تو دوسروں کے پاس ہے، لہذا ان سے رش کرتا ہے اور اپنے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، انسانی وجود ایک ایسے بچے کے مانند ہے جو ہمیشہ سوز و گداز میں مبتلا رہتے ہیں، ہماری آزادی اور آسائش صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بچے کو حقیقت کے دیکھنے پر آمادہ کریں اور اس قسم کی بےہودہ خواہشات سے اس کو روک دیں، اس بچے کی آنکھیں جو بے حساب خواہشات کی وجہ سے برائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی ان کو اچھائیوں کے دیکھنے پر مجبور کریں، اس بچے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس باغ زندگی میں ہر آنکھ والا اپنے دامن کو پھولوں سے بھر لیتا ہے اور اندھا سوائے کانٹوں کے کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتا، اگر ہم اپنی کم حوصلگی اور بدگمانی ہی کے راستے پر نہ چلیں اور نگاہ تحقیق سے دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہر زمانے اور ہر عہد میں، بلکہ اس زمانے میں بھی جبکہ دنیا ہولناک گرداب میں پھنس چکی ہے اور ہماری زندگی ہر وقت زیر و زبر رہتی ہے اور ہر وقت اچھائی اور برائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ہم باغ زندگی میں ہر جگہ گلہائے زیبا کو چشم بینا سے دیکھ سکتے ہیں، انسان کی سعادت و نیک بختی میں اس کے افکار کو کافی دخل ہے، بلکہ انسانی سعادت کا تنہا اثر صرف اس کی عقل اور فکر ہے، بدگمان شخص کی نظر میں غیر معمولی حادثہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے، اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے، بدگمان شخص اس کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن حسن ظن رکھنے والا شخص جو صرف زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھنے کا عادی ہے اور بدی کی جگہ ہمیشہ نیکی پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ ان مصائب و آلام کے مقابلے میں جن سے زندگی میں اجتناب ممکن نہیں ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، انتہا یہ ہے کہ دشوار ترین مصائب کے وقت بھی وہ مقاومت کرتا ہے اور متانت و بردباری کے راستے سے خارج نہیں ہوتا، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہی کی ذات بدبختی کا محور ہے وہ اپنی زندگی شکنجوں سے بھری ہوئی اور تاریخ گزارتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ حساسیت کی بنا پر مصائب و آلام کے مقابلے میں اپنی طاقت کو بیکار خرچ کر کے تباہ کر دیتے ہیں اور دنیا کے ان نعمتوں اور برکتوں سے جو لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بے خبر اور غافل رہتے ہیں، اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید شمشاد علی صاحب ممرا کوسا تھانہ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، نیا سال بہت بہت مبارک ہو، پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ وہ اس نئے سال کو ہمارے ملک عالم اسلام اور پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو امن اور بھائی چارے کا سال بنائے، دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے اور نفرت اور جنگ کی سبھی آگ سرد ہو جائے اور کرونا جیسی عالمی وبا سے سب کو محفوظ رکھے، اللہ آپ سب اراکین اردو سروس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ اسی طرح پیار و خلوص کے ساتھ محبت کا درس دنیا میں عام کرتے رہیں، آمین۔ سجدے محبت سے آؤ معتبر کر دیں، سجدے محبت سے آؤ معتبر کر دیں، سال نو کے آنگن کو خوشبوؤں کا گھر کر دیں، امن اور تحفظ سے شاد پھر رہیں ہم سب، نفرتیں نہ بانٹیں اب ملک و قوم اور مذہب، دہشتوں کی لاشوں پر امن کی ردا ڈالیں اور خزاں کے موسم کو فصل گل بنا ڈالیں، سجدے محبت سے آؤ معتبر کر دیں، سال نو کے آنگن کو خوشبوؤں کا گھر کر دیں۔ جی ہاں سامعین محترم، سید شمشاد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ جنگ جمل کے خاتمے کے بعد حضرت علی علیہ السلام شہر بصرہ میں داخل ہوئے۔ شہر بصرہ میں قیام کے دوران ایک روز اپنے ایک دوست علا بن زیاد حارسی کی عیادت کے لیے اسے گھر تشریف لے گئے۔ اس شخص کا مکان نہایت وسیع اور عالی شان تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دوست کے مکان کی وسعت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے یوں مخاطب ہوئے، اتنا وسیع اور عالی شان مکان اس دنیا میں آخر کس کام کا، جبکہ تو آخرت میں ایک وسیع مکان کی احتیاج رکھتا ہے، لیکن اگر تو چاہے تو دنیا میں اپنے 10 مکان کو آخرت کے شاندار مکان حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ تو اپنے اس مکان میں مہمانوں کی خوب پذیرائی کیا کر، لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا کر، اس گھر میں مسلمانوں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کیا کر، اور لوگوں کو ان کا حق دلانے میں ہر ممکن مدد کیا کر، تاکہ لوگ اس گھر کو حق اور انصاف حاصل کرنے کا ذریعہ تسلیم کرنے لگیں۔ مختصر یہ کہ تو اپنے اس گھر کو ذاتی مفاد کے لیے ہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے فائدے کا ذریعہ بنا دے، تاکہ اس سے تیری نفسانی خواہش کی حوصلہ افزائی نہ ہو سکے۔ اولا نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے اپنے بھائی عاصم کے بارے میں شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری شکایت کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے بھائی عاصم نے دنیا کو ترک کر دیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ اب اس کا اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ عاصم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی جان کے دشمن، شیطان نے تیری عقل چھین لی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے اپنی بیوی بچوں پر کیوں رحم نہ آیا۔ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ جس پروردگار نے دنیا کی پاکیزہ نعمتوں کو تیرے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے، وہ اس وجہ سے ناراض ہو جائے گا کہ تو ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے؟ تو پروردگار کے نزدیک اس سے زیادہ چھوٹا ہے۔ عاصم نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، آپ بھی تو میری طرح ہیں، آپ بھی اپنے اوپر مصائب اور سختیاں برداشت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو نہایت پریشانی اور مفلسی میں بسر کر رہے ہیں، آپ بھی تو عمدہ اور نرم لباس نہیں پہنتے اور لذیذ غذائیں نہیں استعمال کرتے، اسی طرح میں بھی وہی کام انجام دے رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں اور وہی راستہ اختیار کر رکھا ہے جس پر آپ بھی گامزن ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عاصم، تم غلطی کر رہے ہو، میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے، میں جس عہدے پر ہوں اس پر تم نہیں ہو، میں امت کے قائد، حاکم اور پیشوا کی حیثیت رکھتا ہوں، اور حاکم و پیشوا کی زندگی اور ذمہ داریاں عام لوگوں سے علیحدہ ہوا کرتی ہیں، یعنی حاکم کی جو ذمہ داری ہے وہ عام شہری کی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے عادل حاکموں کے لیے یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کمزور اور پسماندہ ترین طبقے کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی بسر کریں۔ حکم خداوندی کے مطابق انصاف پسند حاکم کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے جس طرح غریب اور مفلس عوام زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ مفلس اور پسماندہ طبقے کو صدمہ نہ ہو اور غریبی کا احساس ان کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر سکے۔ اس لحاظ سے میری ذمہ داری کچھ اور ہے اور تمہاری ذمہ داری کچھ اور، یعنی دونوں ذمہ داریوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
جی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامعین سماعت فرمائیے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 9 آبان 5 ربیع الثانی اور 31 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکتیس اکتوبر سن 1642 عیسوی کو شالیمار باغ لاہور کا افتتاح ہوا. اس باغ کی بنیاد 12 جون 1641 کو رکھی گئی تھی اور اس کا افتتاح مغل بادشاہ شاہجہاں نے کیا. شاہجہاں کو یہ باغ اس قدر پسند آیا کہ وہ جب بھی لاہور آتا اسی باغ میں ٹھہرتا. شالیمار باغ لاہور کا کل رقبہ تقریباً 30 ایکڑ ہے. پانچ ربیع الثانی سن 1247 ہجری قمری کو فارسی زبان کا پہلا اخبار وقائے اتفاقیہ تہران سے شائع ہوا. اس اخبار کی اشاعت ناصر الدین قاجار کی سلطنت کے تیسرے سال مرزا تقی خان امیر کبیر کے حکم پر شروع ہوئی. اخبار کی ادارت الحاج مرزا تذکرہ چی کے سپرد تھی جبکہ اخبار کی نگرانی کے فرائض خود امیر کبیر انجام دیتے تھے. وقائے اتفاقیہ میں حکومت ایران سے متعلق خبروں کے علاوہ عالمی خبریں اور یورپی اخبارات سے علمی مقالوں کے ترجمے وغیرہ بھی شائع ہوتے تھے. اس اخبار کے 41 شمارے امیر کبیر کی نگرانی میں شائع ہوئے. اکتیس اکتوبر سن 1707 عیسوی کو اردو کے ایک بڑے شاعر ولی دکنی نے وفات پائی. بعض ذرائع کے مطابق 20 اکتوبر کو ولی دکنی نے وفات پائی. ان کا اصل نام شمس الدین محمد ولی تھا اور وہ سن 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے. البتہ ان کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. ولی دکنی نے پہلے اپنے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے احمد آباد چلے گئے جہاں ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا. اردو شاعری میں ولی دکنی کی اہمیت مسلمہ ہے اور ولی نے ہی اردو غزل کو نئے معنی دیے اور غزل کو نئی راہ دکھائی. محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو غزل کا بابا آدم کہا ہے اور اردو شاعری میں ان کو وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاثر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے. ولی دکنی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شاعری میں کسی کے شاگرد نہیں تھے. ولی کا دیوان آنے کے بعد شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا. ان کا دیوان دہلی پہنچنے سے پہلے شعرا کے درمیان فارسی خاص مقام و مرتبے کی حامل تھی جس سے اردو محروم تھی. میر تقی میر سے پہلے ولی دکنی کو اردو غزل میں وہی مرتبہ حاصل تھا جو بعد میں میر تقی میر کو حاصل ہوا. اکتیس اکتوبر سن 1956 کو مصر پر برطانیہ اور فرانس کا مشترکہ ہوائی حملہ شروع ہوا. یہ حملہ جس کے نتیجے میں نہر سوئس کی بہت سی بندرگاہی تنصیبات تباہ ہوئیں جزیرہ نمائے سینا پر غاصب سینی فوجوں کے حملے کے بعد ہوا. قابل ذکر ہے کہ یہ حملہ اس وقت کے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئس کو قومیانے کے بعد کیا گیا. نوآبان سن 1304 ہجری شمسی کو ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی نے ایران کے سلسلہ قاجاریہ کے آخری بادشاہ احمد شاہ کو معزول کر کے اس سلسلہ بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کیا. اس طرح ایران میں اس خاندان کی 135 سالہ حکومت ختم ہو گئی. ایران میں سلسلہ قاجاریہ کے خاتمے کے بعد برطانیہ کی سازش اور مداخلت سے ایک عبوری حکومت قائم ہوئی اور استعمار کا اعلی کار رضا خان اس حکومت کا سربراہ مقرر ہوا تاکہ اس کے ذریعے اغیار ایران کی دولت و ثروت کو زیادہ سے زیادہ تباہ و برباد کر سکیں. قاجاری بادشاہت کے خاتمے کے 1.5 ماہ بعد رضا خان نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور ایران میں پہلوی سلسلہ بادشاہت قائم کیا. اکتیس اکتوبر سن 1962 عیسوی کو فرانس کے مستشرق لوئی میسینون کا انتقال ہوا. وہ سویڈن، ڈنمارک، اسپین، ہالینڈ، بیلجیم اور افغانستان کی علمی اکیڈمیوں کے رکن تھے. انہوں نے ایران اور اسلام کے بارے میں اہم تحقیقات انجام دی ہیں. ان کی کتابوں میں ابراہیم کی دعا اور مدینہ کا مباہلہ کو خاص اہمیت اور شہرت حاصل ہے. اکتیس اکتوبر سن 1984 عیسوی کو ہندوستان کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے دو محافظین نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. ان محافظین نے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اندرا گاندھی کو ہندوستان کی ریاست پنجاب میں واقع سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر فوج کو حملے کا حکم دینے کی وجہ سے قتل کیا. اندرا گاندھی ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی بیٹی تھیں. قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں سکھوں کی آبادی کا تناسب تقریباً 2% ہے اور ریاست پنجاب میں ان کی اکثریت ہے. بظاہر سکھوں نے ریاست پنجاب کو ہندوستان سے الگ کرنے کی غرض سے مسلحانہ شورش کے لیے گولڈن ٹیمپل میں ہتھیار جمع کیے تھے جس کو ناکام بنانے کے لیے آپریشن بلو اسٹار نامی فوجی کاروائی انجام دی گئی تھی. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک